إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قرآن كريم میں سورہ الکہف میں آیت نمبر 103-104 میں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کی بربادی کا ذکر کیا ہے۔ ایک انسان کے لیے ایک بربادی تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کا حکم ہوا ہے انسان اس حکم کے سلسلے میں تقصیر کرے۔ ہلاکت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے، اور ہلاکت کا، بربادی کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دین قرار نہیں دیا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حصہ قرار نہیں دیا، ایک انسان اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، ایسی بنیاد پر جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی بنیاد پر عمل کرتا رہے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس عمل کے سلسلے میں کیا ہے۔ انسان کی بربادی ایک حکم کی ہوئی چیز کو نہ کرنا ہے، اور دوسرا سبب بربادی کا جس چیز کا حکم نہیں ہوا ہے، جس چیز کے کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو بطور دین کرنا۔ پہلی کا تعلق تقصیر سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق تشریع یا غلو سے ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتلائیں، هل ننبئکم کیا ہم تم کو خبر دیں، بالاخسرین اعمالا ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی خبر دیں کہ جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں ہیں، عمل کر کے بھی جو نقصان میں ہیں، عمل کر کے بھی جو اخسرین میں سے ہیں، زیادہ گھاٹے اور زیادہ خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا میں رائے گاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بھلا کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب برباد ہو گیا، لیکن ان کا گمان یہ تھا، ان کو اس چیز کا دھوکہ تھا کہ ہم کوئی بھلا کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے عمل کو بھلائی سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے نزدیک چونکہ وہ بھلائی نہیں تھی، اللہ کے نزدیک چونکہ وہ دین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، آخرت میں تلنے لائق وہ نیکی نہیں بنی ہے، بلکہ بربادی ہی ان کے حصے میں آئی۔ اس آیت سے ایک بہت ہی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان کو صرف عمل کرنا، اس کی طرف نگاہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ اس کا دھیان اس چیز پر ہونا چاہیے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے اس عمل کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اور برہان ہے یا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو دین قرار دے کے کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ اس کی بنیاد پر اللہ ضرور ہم کو ثواب دے گا، اجر دے گا، اس لیے کہ ہماری نیت اچھی ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک انسان اپنی نیت کی اصلاح کرتا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، اسی طرح سے اس کو چاہیے کہ اپنے عمل کے ظاہری ڈھانچے کو بھی صحیح رکھے۔ اور عمل کا ظاہری ڈھانچہ، عمل کی شکل، عمل کی ترتیب، عمل کا طریقہ اگر صحیح اگر قرار پا سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرے۔ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے اگر عملی شکل میں دیکھنا ہے، وہ کون سی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والی ہے؟ اگر ایسا کسی کا ارادہ ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے۔ اس کے لیے بہترین نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آج کے اس درس میں، ہماری اس مجلس میں، پچھلے دروس میں جو تین موضوع ہمارے ہو چکے تھے اور آخری موضوع ہمارا اس سے پہلے کا اتباع کتاب و سنت سے متعلق تھا، آج کی اس مجلس میں ہم اسی کا ایک دوسرا پہلو اور ایک منفی پہلو جو عام طور سے عوام میں یہ برائی پائی جاتی ہے، اس پہلو سے متعلق غور کریں گے۔ آج کے اس درس میں ہم بدعت کی برائی اور بدعت کے نقصانات، بدعت کی کیا خرابی ہے، کیوں بری ہے بدعت، بدعت ہے کیا اور بدعت کیوں بری ہے، اس سے کیوں بچنا چاہیے، اس کے کیا نقصانات ہیں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے ذکر کی، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ الکہف آیت نمبر 103-104، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کہ ہم تم کو بتلائیں اعمال کے اعتبار سے کر کے بھی کون گھاٹے میں ہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں، جن کی ساری کوشش دنیا میں رائے گاں چلی گئی، دنیا میں رائے گاں چلی گئی، برباد ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بھلا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بدعات کی برائی کے لیے علماء نے دلیل لی ہے، اسی سے جہل مرکب کی بھی دلیل آپ لے سکتے ہیں، یعنی ایک انسان ایک بری چیز کو بھلی چیز سمجھ کے اسی کو کرتا رہے تو ایسا انسان جہالت کی بدترین قسم میں مبتلا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن ان برائیوں میں مبتلا ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک انسان شراب پیے، جوا کھیلے، چوری کرے، جھوٹ بولے اور اس طرح کی برائیاں کرے، لیکن اس کے دل میں اس بات کا خیال اور احساس موجود ہو کہ میں برا کام کر رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ اس برے کام سے توبہ کر لے، اس لیے کہ اس کو احساس ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط ہے۔ لیکن عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑھ کے برائی بدعت کی، بے دینی کی ایسی بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جو برائی ہے، لیکن چونکہ وہ دین کے نام پہ مشہور ہے، اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے ایک غلط کام کو صحیح سمجھ کے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے درگاہوں پہ سجدے کرنا، بزرگوں کے قبروں پر جا کر نظر نیاز کرنا، ان سے دعائیں کرنا، اسی طرح سے تعزیہ بٹھانا، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو ان دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے محرم کے مہینے میں، تعزیہ بٹھانا، اس کے آگے دعائیں مانگنا، اس کے ناڑے باندھنا اور اس طرح سے بہت ساری خرافات، پنجے بٹھانا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان اس کو جہالت کی وجہ سے دین سمجھ کے کرتا ہے اور یہ نیت رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ اس عمل کے بدلے میں آخرت میں اس کی نجات ہو جائے، آخرت میں اس کو جنت مل جائے۔ تو یہ جہالت ہے اور اس کو جہل مرکب کہتے ہیں کہ آدمی کو معلوم نہ ہو اور اس چیز کا بھی اس کو علم نہ ہو کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بدعت کیا ہے۔ ڈکشنری اگر آپ دیکھیں تو ڈکشنری، ایک مشہور ڈکشنری عربی زبان کی، لسان العرب ہے، یہ کئی جلدوں میں ہے اور اس کے لکھنے والے ابن منظور ہیں، یہ اپنی اس کتاب میں لسان العرب میں کہتے ہیں والبدعۃ الحدث وما ابتدع من الدین بعد الاکمال۔ بدعت کہتے کس کو ہیں، پہلے تو ہم یہ معلوم کریں۔ بدعت کے بارے میں کہتے ہیں بدعت الحدث ہے، یعنی نئی چیز. وَمَبْتُدِعَ مِنَ الدِّينِ بَعْدَ الْإِكْمَالِ، دین کے کامل ہو جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے دین کی باتیں بتلا دینے کے بعد میں اس میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نکالنا، اس کو بدعت کہتے ہیں. اللہ نے دین دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پورا پورا پہنچا دیا، اور ایک ایک کر کے 23 سال کے عرصے میں اللہ کی طرف سے حکم آتے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے حجت الوداع میں اپنے دین کو کامل کر دیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت مکمل کر دی. اب اس کے بعد کوئی آدمی اپنی طرف سے دین کے نام پر کچھ نیا نکالتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ چیز بدعت ہے، اور لغوی اعتبار سے بھی اس کو نئی چیز کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ بدعہ کے معنی عربی زبان میں نئے کے ہوتے ہیں، بدعہ کے معنی نئی چیز. دینی اعتبار سے وہ چیز ہے جو دین کے کامل ہو جانے کے بعد اس میں نکالی جائے. اس تعریف کو آپ یاد رکھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان البدعۃ فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ وهو ما لم يأمر به امر ایجاب ولا استحباب. فتاوی ابن تیمیہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107-108 پر کہتے ہیں کہ ان البدعۃ فی الدین، دین میں بدعت کیا ہے؟ کہتے ہیں دین میں بدعت یہ ہے ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ، جس کو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت قرار نہ دیا ہو، دین قرار نہ دیا ہو. ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ وہو ما لم یأمر به امر ایجاب ولا استحباب. اور بدعت وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہ لازمی طور پر دیا ہو نہ ترغیب کے طور پر دیا ہو. دیکھیں یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک، بدعت کا تعلق دین سے ہے، اور جس بدعت سے بچنا ہے وہ بدعت ہے، وہ نئی چیز ہے جو دین میں نکالی جائے. اب رہا دنیا کے معاملات، تو دنیا کے معاملات میں اگر کوئی نئی چیز نکلتی ہے تو اس کا استعمال کرنا برا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کامل ہوا ہے لیکن دنیا کامل نہیں ہوئی ہے. دنیا میں نئی نئی چیزیں آتی چلی جائیں گی، نئی نئی دریافتیں لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی، ان کا استعمال کرنا ایک انسان کے لیے حرام نہیں ہے، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے. لیکن اللہ نے دین کے بارے میں بتلا دیا کہ اللہ نے دین کو کامل کیا ہے، تو دین کے اندر نئی چیز کا نکالنا یہ بدعت ہے، یہ برا ہے. لیکن دنیاوی چیزوں میں نئی، جیسے کمپیوٹر آ گیا، ٹیوب لائٹ آ گئی، سواریاں آ گئی، سواری سے مراد محرم کی سواری نہیں ہے، سواری سے مراد گاڑیاں ہیں، گاڑیاں لوگوں کے سامنے ہیں، آدمی بس میں سوار ہوتا ہے، پلین میں سوار ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک انسان کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے مشینیں استعمال کرتا ہے، فریج استعمال کرتا ہے، مکسر استعمال کرتا ہے، اور کیا کچھ نہیں استعمال کرتا ہے. یہ جتنی چیزیں انسان کے استعمال کے اعتبار سے نئی نئی لوگوں کے سامنے آئی ہیں، ان کا استعمال کرنا، ان کا بنانا اسلام میں منع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی اس لیے نہیں آیا کرتے تھے کہ لوگوں کو دنیا کی چیزیں بنانا سکھائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھیتی کرنا سکھلایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بنانا سکھایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ لگانا سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صنعتوں کا، ان چیزوں کا علم ہم کو نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے، نبی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک انسان اپنی چیزوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے کرے. مثلا وہ ایسی چیزیں استعمال کرے جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، ان چیزوں سے بچے جو حرام ہیں. تجارت ہے، سود سے بچے. اسی طرح سے کھیتی ہے، اس میں جو چیزیں اس کی زکات دے، یا اس میں جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا کرے. اسی طرح سے سواریاں ہیں، سواری پر بیٹھنے کی دعا سکھلائی گئی. کون سی سواری ہے اس بارے میں ہم کو نہیں بتایا گیا، جو بھی سواری اس کو استعمال کریں. تو دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آدمی آزاد نہیں ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں انسان کو شریعت نے کچھ بنیادی قاعدے دے دیے ہیں، ان قاعدوں کے ماتحت اس کو اس دنیا کی اس چیز کو استعمال کرنا ہے. اسلام نے اس کے بارے میں کوئی پابندی نہیں رکھی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کہتے اگر دین میں نئی چیز نکالنا غلط ہے تو پھر ہمارا یہ سواریاں استعمال کرنا, گاڑیوں میں جانا, اور اسی طرح سے آج اس طرح سے مشین سے سلے ہوئے کپڑے پہننا, اور اسی طرح سے بٹن چالو کر کے گھر میں لائٹ لگانا, یہ سب غلط ہو جائے گا. حج کو پلین میں جانا غلط ہو جائے گا. دیکھیے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا, یہ دنیا کی چیزیں استعمال کرنا ہے, لیکن دین کا معاملہ اعمال و عبادات سے ہے. دین کا معاملہ, دین کا تعلق اعمال اور عبادت سے ہے. اس میں کوئی چیز انسان نہیں نکال سکتا ہے. اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں ان البدعت فی الدین ہی ما لم یشرح اللہ ورسولہ, دین میں بدعت یہ ہے, دنیا میں نہیں, دین میں بدعت یہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت قرار نہ دیا ہو, اور آدمی اس کو شریعت سمجھ کے کرے, دین سمجھ کے کرے, ثواب کی نیت سے کرے. وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَمْرَ إِجَاب, نہ تاکید سے فرض یا واجب کے حکم میں حکم دیا گیا ہو کہ کرنا لازم ہے, یا ترغیب دی ہو, تو اس کو دو چیزوں کے امر دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی ترغیب دیں تاکہ ایک انسان وہ عمل کرے, جیسے سنت نمازیں ہیں, تہجد کی ترغیب ہے, یا اسی طرح سے بہت سارے اذکار ہیں صبح شام کے, ان کی ترغیب ہے, قرآن کی تلاوت وغیرہ ہے. اور ایک حکم وہ ہے جس کا کرنا لازم ہے, جیسے پانچ وقت کی نماز ہے, رمضان کے روزے ہیں, اور اس طرح سے دوسرے احکام ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں بعض اوقات کوئی عمل کرنا لازم ہوتا ہے, اور بعض اوقات کسی عمل کی ترغیب ہوتی ہے, کرنے پر ثواب ہے, نہیں کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے. بدعت کیا ہے؟ بدعت وہ عمل ہے جس کے کرنے کا لازمی حکم بھی نہیں ہے, اور جس کے کرنے کی کوئی ترغیب بھی دین میں نہیں ہے, نہ ترغیب ہے, نہ اس کا وجوب, نہ اس کا حکم ہے. ایسی ہر چیز دین میں کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے. بدعت کو سمجھ لینے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بدعت کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننے سے پہلے تین بنیادی باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تین بنیادی باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے, وہ کیا باتیں ہیں؟ نمبر ایک, اللہ کا دین کامل ہے, اللہ کے دین میں کسی قسم کا اضافہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اضافے کی حاجت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین دیا ہے وہ ایسا دین ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر ایک انسان اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتا ہے, کوئی چیز دین سمجھ کے جوڑتا ہے, تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا عملاً انکار کر رہا ہے, اس آیت کو جھٹلا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, جس میں اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ نے دین کو کامل کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, سورہ المائدہ آیت نمبر 3. آج الْيَوْمَ آج أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت, وَرَضِيتُ لَكُمْ, اور راضی ہو گیا تم سے میں, الْإِسْلَامَ دِينًا, اس بات پر کہ اسلام ہی تمہارا دین رہے گا, میں اسلام کے تمہارے دین ہونے پر تم سے راضی ہو گیا, میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں قرآن کے نزول کے دوران ہی کامل ہو چکا تھا. اب جو کامل ہے, بتائیے کامل کس کو کہتے ہیں؟ کامل کہتے ہیں پرفیکٹ اور کمپلیٹ کو, جو مکمل ہے اور جس میں کسی قسم کا کوئی عیب, کمی, نقص نہیں ہے, اس کو کامل کہتے ہیں. اب اگر کوئی اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے, اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ دین کامل نہیں ہے. اب بتائیے مثال کے طور پر, آسان مثال سے اس کو سمجھیں. اگر آپ چائے بنائیں اور لا کے سامنے رکھیں اور مہمان آپ سے کہیں تھوڑی شکر لائیں گے, تو آپ کو فوراً احساس ہوگا, آپ فوراً سوال کیا پوچھیں گے, آپ کا سوال ہی ہوگا کہ کیوں شکر کم ہے کیا؟ تو اس نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن اس کے عمل کی وجہ سے, اس کے عمل کی وجہ سے اس میں شکر ملانے سے آپ نے محسوس کیا کہ شاید اس میں شکر میں, شکر کی چائے میں کمی ہے. تو ایک انسان اگر اللہ کے دین میں اضافہ کرتا ہے تو چاہے وہ زبان سے نہ کہیں لیکن اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ کچھ کم تھا جو ہم نے اس میں ملا دیا, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی تھی جس کی کمی ہم نے پوری کی. دیکھو ہم نے یہ نکالا کتنا اچھا عمل ہے, پہلے سے تھا یہ نہیں تھا, ہم نے نکالا اس کو اپنی طرف سے کیا, تو اگر یہ اچھا ہے تو گویا کہ اللہ کے دین میں اچھائی نہیں تھی, اللہ کا دین کامل نہیں تھا. اس بات کو یاد رکھیں کہ نقص اور کمی تھوڑے سے بھی ہوتی ہے اور زیادتی سے بھی ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات ایک آدمی سے آپ کہیں یہ بدعت ہے, اس کو منع کیا گیا ہے, نہیں کرنا چاہیے, وہ کہتا ہے اچھا ہی تو ہے, تھوڑے کی بجائے زیادہ کریں تو کیا برا ہے. بعض اوقات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, مثال کے طور پر کوئی بیٹھے اور ایک لاکھ مرتبہ ایک لاکھ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے, اگر اس کو منع کیا جائے تو کہتا ہے تھوڑا کرنے کی بجائے زیادہ کرنے پر اللہ منع کرے گا کیا, اللہ کی پکڑ ہوگی کیا؟ اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ کرنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کامل وہ ہے جس میں کمی کرنے سے بھی عیب پیدا ہو اور زیادتی سے بھی عیب پیدا ہو, اس کو کامل کہتے ہیں. دین میں کمی کرنا بھی عیب پیدا کر دیتا ہے اور دین میں اضافہ بھی عیب ہو جاتا ہے. جتنا ہے اتنا ہی رہنے دینا, یہ دین کا کمال ہے. جس ذکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ کیا اتنی مرتبہ کرنا سنت ہے, اتنی مرتبہ کرنا کامل ہے, پرفیکٹ ہے. کوئی بڑھا دے کہ زیادہ اچھا ہی ہوتا ہے نا, تو ضروری نہیں کہ زیادہ اچھا ہو, زیادہ برا بھی ہوتا ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز اس کی مطلوب مقدار سے زیادہ کر دی جائے تو وہ چیز بھی بری ہو جاتی ہے. اس جملے کو یاد رکھیے, مطلوب چیز کوئی بھی اچھی چیز اس کی مطلوب مقدار سے زیادہ ہو جائے تو بھی عیب پیدا ہو سکتا ہے. کیسے آپ بتائیے, کوئی انسان چائے کا عادی ہے, شربت کا عادی ہے, سادہ مثال سے اس کو آپ سمجھیں, چھوٹی چیز سے بڑی چیز سمجھ میں آتی ہے, سامنے کی چیز سے چھپی ہوئی چیز سمجھ میں آتی ہے, مادی چیزوں سے کنسپچوئل چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, غور کرنا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر چائے آپ نے پی, شربت آپ نے پیا, آپ کو اس میں شکر کی کمی محسوس ہوئی. اب شکر اگر کمی ہو شربت میں, چائے میں, تو یہ کمی اس میں عیب پیدا کرتی ہے, پھیکا پن اس میں ہوتا ہے, تو یعنی معلوم ہوا کہ شکر ہونا, میٹھا ہونا بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی سے آپ نے کہا شکر, اب وہ مٹھی بھر کے آپ کی پیالی میں لا کے ڈال دے کہ شکر جب اچھی ہوتی ہے, کم ہونا عیب ہے, تو اس کا الٹا کیا ہوگا, زیادہ ہونا اچھا ہی ہوگا. تو ایک مٹھی بھر لا کے ڈال دے اور آپ کے کچھ بولنے سے پہلے دوسری مٹھی بھی ڈال دے, آپ بتائیے کہ کیا وہ چائے, وہ شربت اچھا ہوگا؟ پی کے چکر آئے گا, اتنی زیادہ شکر ڈال دی کہ وہ پینے لائق نہیں رہی. کیوں؟ وہی کہے گا ارے آپ تو کہہ رہے تھے شکر کا کم ہونا برا ہے, شکر کا کم ہونا برا ہے تو زیادہ ہونا اچھا ہی ہوگا نا. کہ نہیں, کم ہونا بھی برا ہے اور زیادہ ہونا بھی برا ہے. پھر اچھا کیا ہے؟ جتنا چاہیے اتنا ہی ہونا چاہیے, اس سے کم بھی برا ہے, اس سے زیادہ بھی برا ہے. کتنا ایزیلی سمجھ میں آتا ہے, دین کے معاملات میں جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے. دین کے معاملات میں کیا ہوتا ہے, وہی آدمی جو کہہ رہا ہو کہ نہیں شکر زیادہ بھی اچھی نہیں ہوتی ہے, وہ آدمی دین کے معاملے میں کیا کہہ رہا, ارے زیادہ پڑھ لیں گے نماز تو کیا ہوگا, اگر زیادہ عمل کر لیں گے تو کیا ہوگا. جتنا عمل نبی سے ثابت ہے, جتنا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, اتنا عمل کرنے ہی میں ہماری بھلائی ہے. اس سے زیادہ دین میں اضافہ کہ فجر کی نماز اگر دو ہے تو دو سے زیادہ چار کر دو, اور مغرب کی اگر تین ہے اس کو ایک ملا کے چار کر دو, ٹوٹل دن بھر کی نمازیں 20 رکعت پڑھ لو, کیا برا ہے؟ جب پہلی دو میں اللہ خوش ہے فجر کی, بات کی دو میں کیوں ناراض ہوگا؟ یہ عقل کہتی ہے، لیکن دین کیا ہے؟ جتنا ہے اتنا کرنا. اگر فجر کی نماز دو کی بجائے ایک رکعت پڑھ لیتا ہے یہ بھی غلط، اور اگر دو کی بجائے چار پڑھ لیتا ہے تو اللہ خوش نہیں ہوگا، یہ بھی غلط ہے. جتنا بتا دیا اس سے کم کرنا بھی برا، جتنا بتا دیا اس سے زیادہ کرنا بھی برا، جتنا بتایا شرافت سے اتنا ہی کرنا عقل مندی ہے. بدعت کے بارے میں قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ دین میں جس چیز کو جتنا رکھا گیا ہے اتنا ہی کرنا اس کا پرفیکشن ہے، اس کا کمال ہے. اس میں کمی بھی عیب ہے، اس میں زیادتی بھی عیب ہے. ایسا نہیں ہے کہ زیادہ کرنے سے اچھا ہے، کم کرنے سے برا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ زیادہ اور کمی دونوں چیزیں بدعت ہیں، اور بدعت بری ہوتی ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کرو اور بدعتیں نہ ایجاد کرو. اتباع کرو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، جو ثابت ہے نبی کا طریقہ اسی پر عمل کرتے رہو. ولا تبتدعوا، بدعتیں نہ گھڑنے لگو. فقد کفیتم، تمہارے لیے کفایت ہو چکی ہے. فقد کفیتم، جتنا ہے اتنا ہی کافی ہے تمہاری نجات کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، آخرت کی فلاح کے لیے، عمل کی، عمل کے کمال اور اس کی نجات کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے. فقد کفیتم یعنی جو نبی سے ثابت ہے اتنا کافی ہے، اس کو کم مت سمجھو، بلکہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا ہی کافی ہے. مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دوں گا میں، امام البخاری وغیرہ نے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تین صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے عبادت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی رات کی عبادت کیا ہے، گھر کے اندر کا عمل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، بیویوں نے بتایا یہ ایسا ایسا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں گھر میں، اتنی عبادت کرتے ہیں. جب ان تینوں نے یہ بات سنی، اچھا اتنا عبادت کرتے ہیں، ان کو تھوڑا کم لگا، یعنی نبی کا عمل ان کو کم لگا کہ تھوڑا ہی ہے. لیکن انہوں نے اس تھوڑے عمل کو دیکھ کر سوچا کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا عمل کر رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس لیے کہ آپ تو بالکل اللہ کے نزدیک پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، آپ کا ہر عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے، آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، اللہ کا تقرب آپ کو مل چکا ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. اين نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہم کہاں اللہ کے رسول کہاں. تو ایک نے کہا کہ میں روزانہ رات بھر جاگوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں، یعنی رات میں نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا، نبی سے زیادہ عمل. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، مسئلہ ہی ختم، میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، نکاح والی زندگی میں مصروف ہو کے کون ذمہ داریوں کے جھنجٹ میں پڑے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو آپ باہر آئے اور آپ نے پوچھا کہ انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، کیا تم ہی لوگ ہو جو یوں کہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے کہا کہ کیا یعنی میری، کیا تمہارے لیے میرا طریقہ کافی نہیں ہے، اور میں ہوں کہ رات میں جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں تو نہیں بھی رکھتا ہوں، اور دیکھو میں نے نکاح بھی کیے ہیں، تو جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے، جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ غور کریں ان صحابہ نے جن چیزوں کا ارادہ کیا تھا اس میں کیا برائی تھی، نیت اچھی تھی اور کثرت عبادت کا ان کا ارادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کی تقصیر، بہت زیادہ عمل کرنے کو بھی برا مانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ زیادہ کرنا اچھا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کے طریقے سے ہٹ کے اگر ہو تو تھوڑا بھی برا ہے اور زیادہ بھی برا ہے. اس لیے دین کامل ہے، دین میں اپنی طرف سے زیادہ کرنا، زیادہ کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، چاہے کسی کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ دکھائی دے. نمبر دو، بدعت کے بارے میں دوسری بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کوئی بات چھپائی نہیں. اللہ کے کلام میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ اور اس کے معنی دونوں امت تک پہنچا دیے. اللہ نے جو بھی وحی نازل کی آپ نے اس کو لفظاً لفظاً امت تک پہنچا دیا، اور اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، اس کو اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے امت تک پہنچا دیا. دین کی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپائی. اگر کوئی آدمی دین میں کوئی بدعت نکالتا ہے تو وہ اپنی زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ ارے دین میں اچھا تھا جو میں کر رہا ہوں. اس سے پوچھیے آپ، جو تم کر رہے ہو اچھا ہے کہ برا ہے؟ وہ کہے گا اچھا ہے. دین ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ہاں دین ہے. پھر اسلام میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ نہیں بتایا. کیوں؟ دلیل نہیں ہے. یعنی اچھائی کچھ ایسی تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو کس پر تہمت لگ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگ رہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ایسی بھی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، کوئی ایسی عبادت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھلائی. تو بدعتی اپنے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی چیز ہم سے چھپا دی، ایک اچھی چیز ہم سے چھپا دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جو آدمی اس بات کا دعویٰ کرے، جو آدمی یوں کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی چیز، اللہ کی کتاب سے کوئی چیز چھپا دی، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا. واللہ یقول، جبکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، آپ کی طرف نازل ہوا ہے، آپ اس کو پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو رسول کہا، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، اور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. لیکن کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ بدعت اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، لیکن دین میں نبی کے طریقے میں نہیں ہے، تو ایسا آدمی اپنے عمل کی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کچھ اچھا تھا جو چھپا دیا. نمبر تین، بدعت کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کفایت بھی ہے اور کمال بھی ہے. سب سے بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن. واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدی، طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دین میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے سب سے بہترین طریقہ عبادات ہو، معاشرت ہو، یا کوئی اور چیز زندگی کی ہو، سب سے بہترین طریقہ اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر کوئی آدمی دین میں بدعت نکالتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی طریقہ مقرر کرتا ہے, چاہے وہ نماز کا ہو یا ذکر کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو, نکاح کا ہو, اگر وہ اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی چیز نکالتا ہے, رسم ایجاد کرتا ہے, طریقہ بناتا ہے, لوگوں کے لیے عبادت کا کوئی طریقہ متعین کرتا ہے, تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ کے اپنی طرف سے ایک نئی چیز دین میں نکال کے کہہ رہا ہے اپنے عمل کی زبان سے, دیکھو یہ طریقہ اچھا ہے, یہ نبی سے بہتر ہے, یہ طریقہ اچھا ہے اور نبی کے طریقے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات کا اور دین میں ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے. بہت سارے لوگ ذکر کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں, تدفین کے اعتبار سے میت کے بارے میں اور اس کو کفن دینے کے اعتبار سے اور دفن کرنے کے اعتبار سے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں, نکاح کے اعتبار سے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں, وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اس میں برا کیا ہے, اچھا ہے. آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا ہے, تو پھر ہمارا اس طریقے کو چھوڑ کے رسم و رواج کو, منمانی کو, برادری کو اور اس کو اس کو دیکھنا, کیا یہ نہیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, ہم بدعت کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں؟ تو چاہے زبان سے آدمی کتنے دعوے کیوں نہ کرے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آدمی زبان سے دعوے کرتا ہے لیکن زبان سے کیے ہوئے دعوے انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتے ہیں. من بطا به عمله لم يسرع به نسبه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے, چاہے وہ کتنے اونچے نسب کا ہو, کتنے بڑے خاندان کا, اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. بڑے گھر کا ہے, بہت بھاری سید صاحب ہیں, سید صاحب آگے نہیں جا سکتے اگر وہ امامت, ان کی امامت اور ان کی سیادت ان کے عمل میں نہ ہو. عمل میں پیچھے اور باتوں میں آگے اگر ہو, عمل میں پیچھے اور اگر بدعات اور خرافات میں پڑھ کے نبی کی سنت کے دعوے کر رہا ہو, نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا کہ دعوے کر رہا ہو, دعوے کرنے سے کوئی جنت نہیں ملتی ہے. جنت ملتی ہے جنت والے اعمال سے. جیسے بول کے کہیں پہنچ نہیں سکتے ہیں, آپ بتائیے ایک آدمی رکشہ میں بیٹھے اور بول دے اور رکشہ چلے نہیں تو پہنچے گا؟ جگہ کا نام لے, کوئی بڑی سے بڑی پیاری سی پیاری جگہ کا نام لے, مکہ کہے تو پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. زبان سے کہنے سے نہیں پہنچتا ہے. سائیکل پہ بیٹھ جائے کوئی آدمی, گاڑی پہ بیٹھ جائے, کک نہیں مار رہا اور چلا نہیں رہا ہے, جگہ کا نام لے لے, پہنچے گا کیمپ کہے, پہنچے گا کیمپ, پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. آدمی کو چلانا پڑے گا گاڑی, قدم اٹھانے پڑیں گے, چلنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا. زبان کا دعویٰ کوئی چیز نہیں ہے. زبان کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا, میں رب ہوں, بتائیے زبان کا دعویٰ ہے؟ نمرود نے دعویٰ کر دیا الوہیت کا, اپنے رب ہونے کا, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے بتا. فبوہیت الذی کفر, تو کفر میں پڑا ہوا حکا بکا رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بولنا بہت آسان ہے, کر کے دکھانا بڑا مشکل رہتا ہے. اسی طرح سے نبی کی سنت اور نبی کی محبت, اس کے دعوے بہت آسان ہیں, لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ اصل دین کیا ہے اور نبی سے محبت کرنے والا کون ہے اور نبی کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی, آپ لوگوں سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے نقش قدم پر چلو, عمل میں میرا طریقہ اختیار کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پر تین باتیں ہم نے سیکھی, اس کو یاد رکھیے. ایک, اللہ کا دین کامل ہے, اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے. زیادتی بری بھی ہوتی ہے, شربت کی چائے کی مثال بہت اچھی ہے, یاد رکھیے. نمبر دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا دین پہنچا دیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت تک پہنچانے والی تھی اور ہم کو نبی نے نہ بتائی ہو, سب کچھ دین میں بتا دیا جا چکا ہے. اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے بتایا جا چکا ہے, کوئی چیز چھپائی نہیں ہمارے نبی نے. تین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے، سماج باپ دادا اور فلانے ان کے طریقے میں نجات نہیں ہے، اگر نجات ہے اور بہترین طریقہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ تین بنیادی باتیں ہیں، اگر آپ اس کو پکا یاد رکھیں تو بدعات کے لیے، بدعات کے خلاف بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بنیاد مل جاتی ہے۔ آپ ان تین باتوں کو سامنے رکھ کے پھر بدعات کو رد کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کے لیے آسانی۔ مثلاً آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اچھا ہے، تو اللہ کا دین اللہ کے دین میں ہے کہ نہیں ہے، یہ قرآن میں سنت میں نہیں ہے؟ اوکے نہیں ہے۔ تو آپ کہے جب نہیں ہے تو یہ اچھا کیسا ہوا، یعنی اللہ کا دین کامل نہیں ہے، یا یہ چیز کیا نبی نے بتائی ہے؟ نہیں۔ اچھی ہے؟ ہاں۔ ثواب ملے گا؟ ہاں۔ اللہ کے نبی نے جو سکھایا اس کے تحت ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے، یہ طریقہ عبادت کا کون سا ہے؟ نبی سے ثابت نہیں ہے، تو پھر کیا نبی نے چھپایا؟ نہیں۔ تو جب نہیں چھپایا تو ہے نہیں۔ تین، کیا نبی کا طریقہ اچھا ہے یا سماج کا طریقہ اچھا ہے، باپ دادا کا اچھا ہے، نبی کا اچھا ہے؟ تو آپ کو سمجھانے میں اور بدعات کا رد کرنے میں یہ تین باتیں بنیاد کے طور پر آپ کے کام آئیں گی، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں بدعات کی برائیاں کیا ہیں، بدعات میں کیا خرابی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو گمراہی قرار دیا ہے۔ بدعات کو آپ سمجھ چکے ہیں، دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا، کوئی نیا عمل نکالنا اس کو دین سمجھنا، کوئی نیا رواج نکالنا اس کو دین سمجھنا، اسی طرح سے عبادت کا کوئی طریقہ اپنانا، دین میں کوئی کمی زیادتی کرنا، یہ کیا ہے، یہ سب کا سب بدعات ہوتا ہے۔ نمبر ایک بدعات کی برائیوں میں یہ ہے کہ ہر بدعات گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدى ہدى محمد، اور سب سے بہترین رہبری محمد کی رہبری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، اور چیزوں میں، معاملات میں، دینی چیزوں میں سب سے بری چیزیں دین کے بارے میں، اس میں نئی نکالی ہوئی چیزیں ہیں۔ کوئی چیز دین میں نہیں نکالی جائے، سب سے بری چیز اگر دین میں کوئی چیز ہے تو وہ چیز ہے جس کو دین سمجھ کر دین میں اضافہ کی نکالا جائے، نئی چیز نکالی جائے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالہ گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیا ہے لیکن اچھا ہے نا، اس میں کیا غلط لگتا، فاتحہ کتنا اچھا لگتا، قرآن خوانی کتنی اچھی لگتی ہے، کیوں؟ دیکھیے میٹھا کھانے کو بھی ملتا ہے، مٹھائی ملتی ہے، میت کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اور دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے ایک پارا لے کے بیٹھتے ہیں، ایسی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو قرآن خوانی میں، کیسا کیسا پڑھتے ہیں آپ سوچئے، جن کا قرآن صحیح نہیں وہ قرآن پڑھ کے بخش رہے مرنے والے کو، اس کو جائے گا کیسا قرآن جائے گا، اولاً تو جاتا ہی نہیں، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، خود قرآن صحیح نہیں ہوتا ہے، پھر جلدی جلدی کسی طرح سے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر کسی کا جلدی بیچارہ کوئی اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو سب اس پہ اس کی مدد کرنے کے لیے کود پڑتے ہیں، کوئی کہتا تم وہاں سے آدھا پڑھو، میں یہاں سے بیچ میں سے آدھا پڑھتا، جلدی سے ختم کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لڈو لے کے گھر کو جانا ہے، جب تک کہ ختم نہیں ہو سکتا ہے وہ مٹھائی ہاتھ میں نہیں آنے والی ہے، اور مٹھائی چھوڑ کے جانا اتنی محنت کر کے، یہ کسی بھی مزدور کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی مزدور کام کرے محنت کرے اتنا حلق سوکھنے تک پڑھ کے پورا ایک پارا پڑھ کے پھر اور گھر کو خالی ہاتھ چلا جائے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، میٹھے کے بغیر جانا میٹھے کے بغیر نہیں جا سکتا، بھلا دکھتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس میں کچھ برا دکھتا نہیں ہے، مٹھائی میں تو ویسے بھی کچھ برا دکھتا نہیں ہے، اور قرآن پڑھنے میں کیا برائی ہو سکتی ہے، اور گلاب کا پانی مارنے میں اس میں کیا برائی، خوشبو ہے، اگربتی جلانے میں خوشبو ہے، اور گھر میں جمع ہونا، ملنا، ایک دوسرے کو سلام دعا، اور کیا کچھ نہیں ہے، ہمدردی میت کے لیے، اس میں برائی بظاہر کچھ دکھائی نہیں دیتی ہے، اس میں صرف ایک برائی ہے، اور وہ برائی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس کو اچھا نہیں بتلایا، ہمارے نبی نے جو زندگی گزاری اس زندگی میں یہ عمل تھا ہی نہیں، اس زندگی میں عمل تھا ہی نہیں. اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمارے نبی کرتے. اس کا نیا ہونا اس کی برائی کے لیے کافی ہے. یاد رکھیے, کسی چیز کا نیا ہونا وہ نہیں ہے, وہ ہے نہیں دین میں, نیو ہے, وہ نیا ہے, جدید ہے. اس کا جدید ہونا ہی برا ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ وہ ہوتا تو پہلے سے ہوتا. اگر نیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں نہیں ہے. کیوں؟ دین کامل ہو چکا ہے, دین کا سیکنڈ پارٹ کچھ نہیں ہے کہ پہلا پارٹ آ رہا ہے چھپ کے آیا ابھی, اب دوسرا پارٹ چھپ کے آنے والا ہے. دین کا کوئی سیکنڈ پارٹ نہیں ہے, دین کا کوئی نیا ورژن نہیں ہے, کوئی نئی جلد نہیں ہے اس کی. دین کامل ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, ہر بدعت گمراہی ہے. ہر نئی چیز دین میں جس پر انسان عمل کرے اس کا نتیجہ گمراہی ہے. وہ عمل خود گمراہی والا عمل ہے, چاہے انسان کو کتنا اچھا دکھائی دیتا ہو. تو یہ پہلی بات یاد رکھیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اس کا بدعت ہونا ہی اس کے لیے برائی کی دلیل کافی ہے. اس کا برا دکھنا ضروری نہیں ہے. لوگ کیا پوچھتے ہیں, بھئی فاتحہ دینے میں برا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کل یا ایھا الکافرون, تین کل, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, درود, یہ وہ سب ملا کے پورا ایک پیک بنا کے کیا مسئلہ ہے اس میں؟ پرابلم کیا ہے؟ سبھی تو اچھا اچھا جوڑ کے بنایا ہے ایک گلدستہ. جب پھول اچھا ہے تو گلدستہ برا کیوں؟ لوگ عقل سے چلاتے ہیں, بھائی پھول اچھا ہے, یہ پھول اچھا, یہ پھول اچھا, پیلا پھول, نیلا پھول, ہرا پھول, سب ملا کے گلدستہ ہم نے بنایا تو گلدستہ برا کیسا کیا ہو گیا؟ انسان یہ سمجھ نہیں پاتا ہے. دین میں جو شکل, جو تفصیل, جو ڈھانچہ عمل کا ہے, اپنی طرف سے ادھر ادھر کا لے کے ہم بنائے نہیں کر سکتے. آپ بتائیے, ہاتھ باندھنا اچھا ہے, نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اور رکو کرتے ہیں, رکو کرنا اچھا ہے اور سعی کرنا اچھا ہے, صفا مروہ کے بیچ میں سعی کی جاتی ہے, اور طواف کرنا اچھا ہے, کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے. اب کوئی آدمی رکو میں سعی کرے صفا مروہ کی بجائے اور طواف کرتے کرتے سعی کرے, اب بتائیے کیا ہوگا؟ چکر آ کے گرے گا. رکو میں جا کے کوئی انسان اگر طواف کرے اور سعی بھی کرتا رہے, بھاگے بھی گول گول گھومتے گھومتے اور رکو میں بھاگے, اب اس کو کوئی بولے کہ یہ بھی اچھا ہے نا, کیا برا کیا ہے؟ رکو خراب ہے؟ نہیں. طواف خراب ہے؟ نہیں. سعی خراب ہے؟ نہیں. تو ایسا کرو کیوں نہیں کرو؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی شکل ثابت نہیں. یہ ہنسی کی مثال ہے, لیکن آپ سوچئے کہ اگر بدعت اچھا ہے تو کل کو کوئی جاہل دین سمجھ کے کیا کچھ نہیں کرے گا, بول نہیں سکتے. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھٹنوں کے بل درگاہ پہ جاتے ہیں, جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو زمین پر لوٹتے ہوئے گول گول گھومتے گھومتے درگاہ پہ جاتے ہیں؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں. یہ ایسی مثال نہیں ہے کہ جس پر عمل نہیں ہوتا ہے, اس سے زیادہ برے پر عمل ہوتا ہے. لوگ زمین پر لیٹ کے ان کے پیچھے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اور یہ گول گول گھوم رہا ہے جیسے کارپیٹ لپیٹا جاتا ہے. گول گول گھومتے گھومتے بابا کی درگاہ پہ حاضری کے لیے جا رہا ہے, نماز کے لیے آنے کے لیے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, لیکن بابا کے جانے کے لیے زمین پر مٹی ہو, کیچڑ ہو اور دھول ہو اور سب کچھ ہو, کانٹے ہو, اس پر سے گزر کے جائے گا. کتنی تعظیم ہے بابا کی. اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں جمتا, اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اپنی طرف سے اجزاء کو دین کے ملا کے کوئی عمل آدمی کرے یہ اس کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ دین اللہ کا ہے, دین ہمارا نہیں ہے. ہمارا کس اعتبار سے ہے؟ ہمارا قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہے, بنانے کے اعتبار سے ہمارا نہیں ہے. جو چاہے اس میں اپنی طرف سے ہم کچھ جوڑ دیں, ستارے لگائیں, پھول جوڑیں, اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. دین جیسا ہے ویسے ہی عمل کرنا ہے. دین کسی کا کرتا نہیں کہ جس پہ جو چاہے ایمبرائڈری کر لے. دین کسی کا گھر نہیں ہے کہ اس میں جو چاہے آدمی اپنی طرف سے کلر مار دے. دین اللہ کی طرف سے آنے والا, آنے والی شریعت ہے, آنے والا قاعدہ قانون ہے. جیسا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. اسکول کو بچے کو بھیجتے ہیں, اب بتائیے کوئی آدمی یعنی بچے کو اسکول بھیج رہا ہے یونیفارم پہنا کے بھیجتا ہے, چاچا کی شادی میں جو نئے کپڑے خریدے ہیں یا عید کا لباس پہنا کے بھیج سکتا ہے؟ نہیں. بہت پیار سے نانا جان لے کر آئے تھے, पहना के भेज सकते ईद के कपड़े? नहीं भेज सकते। क्यों? स्कूल वाले भेज देंगे। क्यों? कायदा है, कायदा है। यही ड्रेस चलेगा, दूसरा नहीं। यही जूते चलेंगे। लाल रंग के मोजे बहुत पसंद है? नहीं, उसकी पसंद घर पे। जब घर पे घूमने को जाएगा लाल मोजे पहन के जाएगा, लेकिन स्कूल जाएगा तो काले रंग के ही मोजे पहन के जाएगा। काले रंग के पसंद नहीं है, पहनो यही पहनो, यही पहनो। अब्बू को लंबे बाल बच्चे की बहुत पसंद है? नहीं, उसको बिल्कुल काट के छोटे बाल करके भेजना है उसको। क्यों? स्कूल का कायदा है। आप बताइए, स्कूल का कायदा हम कितना उसकी पाबंदी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह का दीन, इसके बारे में ऐसा आजाद हो जाते हैं जैसे हमारा घर है, जो चाहे करें। अच्छा, अपने घर में दूसरे को कुछ करने देते? बहुत दिन से कहीं से खाला आ गई हमारे घर को, चाचा आ गए, नाना आ गए, गांव से, गांव में रहते थे, मिलने के लिए आए। अच्छा, घर देखना है इनका, आ गए घर में, गए का ये फ्रिज उठा के ड्राइंग रूम में रखो, मेहमान आएंगे इसमें से लेके पिएंगे, और ये जो कारपेट है ये ऊपर के कमरे में रख दो, ये जो चीजें हैं उस कमरे में रख दो, पूरा घुमा के इधर का उधर, उधर का उधर, यहां की चीजें वहां, ये टेबल उठा के उस कमरे में रख दो, किचन में डाल दो इसको, सब उठा के। शाम तक हजरत जब आया ऑफिस से तो देखा मेरा घर है कि किसी और का घर है। जब घर देख रहा है तो लग रहा नहीं, मैं तो सेटिंग अलग किया था, ये सेटिंग कहां से आई मालूम पता पड़ा कि नाना जाना है गांव से। बताइए खुश होंगे? नहीं, पहले ही से सब घर वालों के चेहरे बिगड़े हुए होंगे, बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए टेढ़ा मुंह करके सब बैठे हैं कि ये क्या, देखो आके बड़े हैं। लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने क्या कर दिया, हमारे घर में तसर्रुफ कर दिया। आप इस सादा मिसाल से समझें कि हम अपने बारे में पसंद नहीं करते हैं, अपना घर है उसमें पसंद नहीं करते हैं कि कोई बाहर का आदमी आकर, रिश्तेदार है बाहर का आदमी आकर हमारे घर में तरतीब बिगाड़े, इधर का उधर, उधर का इधर कर दे। अब बताइए कैसे चलेगा? अल्लाह के दीन में हम कर रहे हैं, अल्लाह को कैसे बर्दाश्त होगा? हमारे घर में हमको नहीं चलता है, हमारे रिश्तेदार का हमको नहीं चलता है, हम पे एहसानात अगर किसी ने किए उसका नहीं चलता हमको। अब बताइए अल्लाह के दीन में हम कैसे कर सकते हैं? अल्लाह का दीन क्या हमारे लिए तख्ता मश्क है कि जो चाहे उसमें हम अपनी तरफ से इजाफा करें, जो चाहे हम उसमें तब्दीली कर दें, जो चाहे इबादत ला के जोड़ दें, जो चाहे जिक्र ला के जोड़ दें, अहदनामा जोड़ दें, दुआए गंजुला जोड़ दें, दस बीबियों की कहानी जोड़ दें, और कुछ भी जोड़ दें, दीन समझ के करते रहें, दीन समझ के करते रहें। फुलानी बीबी के रोजे रखें, फुलाने बुजुर्ग के नाम के रोजे रखें, उनके नाम की कुर्बानियां करें, अपनी तरफ से दीन में कुछ भी करने लगे, अल्लाह ताला का दीन है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने घर में करने नहीं देते हैं। इंसान के लिए जायज नहीं है कि अल्लाह के दीन में कुछ निकाले। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुल्लु बिदातिन दलाला, वो कुल्लु बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। नया कुछ भी करो तुमको कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, ये देखो अल्लाह को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। दीन अपनी चाहतों के पूरा करने का नाम नहीं है, हमको जो अच्छा लगता है उसके करने का नाम दीन नहीं है। दीन क्या है? दीन अल्लाह को क्या अच्छा लगता है करने का नाम है। और अल्लाह ने बतला दिया, अल्लाह को अगर अच्छा लगता है तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, अल्लाह के नबी का तरीका अल्लाह को अच्छा लगता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह कब मोहब्बत करेगा? जब अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत करेगा, और सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि उस पर अमल भी करेगा। तो ये पहली बात याद रखें कि हर बिदात गुमराही है, चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना दिखाई दे। नंबर दो, बिदात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि बिदात का अंजाम जहन्नम की आग है, बिदात का और बिदात पर चलने वाले का अंजाम जहन्नम की आग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इमाम अन्नसाई की रिवायत है, कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है, हर बिदात गुमराही है, व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम की आग है, हर गुमराही का अंजाम जहन्नम की आग है। हर बिदात दुनिया में गुमराही है और आखिरत में उसका अंजाम جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک گمراہ قرار پانے سے بچے اور آخرت میں جہنمی بننے سے بچے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدعتوں میں پھنسانے سے وہ بچے، بدعت کی بجائے سنت کو اپنا شعار اور طریقہ بنائے، تو اس کے لیے جہنم سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر تین، بدعت کی برائی میں یہ بھی ہے کہ بدعت اس عمل کو باطل کر دیتی ہے جس میں وہ شامل ہو جاتی ہے، جس عمل میں بدعت ہو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ نماز میں اگر بدعت ہو نماز برباد، ذکر میں بدعت ہو ذکر برباد، جو بھی چیز جس میں دین کے معاملات میں جہاں بدعت آتی ہے اس عمل کو برباد کرتی، وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے، بدعت والا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ امام مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کو ہم نے کہا ہی نہیں وہ رد ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی کر رہا ہے دین سمجھ کے، اگر اپنی ہی طرف سے کوئی عمل ایجاد کر کے کر رہا ہے، یا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے دوسرے کسی نے گھڑ رکھا ہے اس کو کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، وہ عمل کرنے کے بعد اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، جنت میں لے جانے والا عمل نہیں، آخرت میں وہ میزان میں تلنے والا عمل نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، فہو رد، وہ رد ہو جائے گا، رد ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیے، دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے، دنیا میں کوئی درزی صاحب ہیں یا سنار ہیں، سنار کی مثال جلدی سمجھ میں آئے گی، اگر کوئی چیز بنانے کے لیے، زیور بنانے کے لیے سونا دے دیا، کہا کہ اس کی انگوٹھی بناؤ، اب سنار اس کو انگوٹھی سے زیادہ کنگن پسند ہے، اب اس نے انگوٹھی کی بجائے ہم نے جو سونا دیا تھا وہ بنا دیا جو اس کو پسند ہے، اب بتائیے جانے کے بعد خریدنے والا آپ خریدیں گے، کوئی خریدے گا ڈانٹ کے آئے گا، اس کو کہے گا دیکھو اتنی خوبصورت بنایا آپ لیجئے، کہے گا ہم نے بنانے کے لیے کہا ہی نہیں، کینسل ہو جائے گا۔ کپڑے ہیں ناپ دے دیا، اب اس نے کچھ کا کچھ بنا دیا اس کا قبول کریں گے نہیں، چاہے لباس ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، زیور ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو آرڈر دیا ہے اس آرڈر کے مطابق نہیں ہے، دنیا میں ایک عام آدمی بھی قبول نہیں کرتا ہے، ایک غریب آدمی ہے عید کے کپڑے سینے کے لیے ڈالا ٹیلر کے پاس، اور ٹیلر صاحب نے اپنے حساب سے بنا دیا، دو انچ اوپر لے لیا پاجامہ، کرتا ہے اس کے آستین کاٹ کے چھوٹے کر دیے، کونی تک کر دیے، بہت اچھا دکھتا ہے، نیا فیشن ہے۔ اب مولوی صاحب کو یہ فیشن پسند نہیں تھا، مولوی صاحب آئے دیکھا تو یہ کیا ہے، یہ نئی قسم کے رنگ برنگے اور اس میں جو ہے بٹن بھی لگا دیے ہرے ہرے سب، اسلام کا رنگ، آپ بتائیے خریدے گا آدمی نہیں خریدے گا، میں نے یہ کہا یہ نہیں بنانے کے لیے کہا تھا، میں نے جو نام دیا تھا کچھ اور تھا، یہ کیا بنا کے رکھ دیا، قبول کرے گا اور اوپر سے خوشی سے کہے لائیے پیسے، اگر یہ پیسے مانگے بتائیے پیسے دے گا، پتھر ملے گا اس کو۔ دنیا میں آدمی جو مانگا گیا ہے، جس کا مطالبہ ہے، جس کا آرڈر ہے، اگر وہ نہیں دے قبول نہیں ہوتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دین ہے، آخرت کا سنگین معاملہ ہے، وہ رب ہے، اس نے حکم دیا ہے، اس نے دین دیا ہے، وہ چھوڑ کے اپنے طور پہ کچھ بھی آدمی کر لے اور اللہ سے امیدیں باندھے کہ اللہ اس کو قبول کر کے جنت دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر کی چابی ہے، اگر کھو گئی تو پڑوس کی چابی لے کے کھولتے ہیں، اب بتائیے سوچنے کی چیز ہے، چلو اپنی چابی کھو گئی تو پڑوسی کی، آپ کی چابی لے آؤ ادھر، ہم اپنا تالا اس سے کھولتے ہیں، کھلے گی؟ پڑوسی مسکرائے گا، کہے گا ٹھیک ہے چابی کھو گئی تو ذرا ان کے سر پر اثر ہو گیا ہے، جو تالا ہے اس تالے کی چابی سے ہی وہ تالا کھلتا ہے، کامن سینس ہے، بچہ بھی سمجھتا ہے اس کو۔ جنت کی چابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت کی چابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آدمی چاہے کہ منمانا کچھ بھی کرے، کہیں سے بھی کوئی نیلی چابی اٹھا کے لائے، ہری چابی اٹھا کے لائے، لوہے کی بجائے سونے کی چابی لے کے آئے، सोने की चाबी लेके आए और ये सोचे कि उससे खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, उसी चाबी से खुलेगा जो उस ताले की चाबी है। इसको याद रखिए, अगर जन्नत में जाना है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही चलेगा। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जो कोई वो अमल करे जिसके करने को हमने कहा ही नहीं, जिसका हमने हुक्म ही नहीं दिया, तो वो रद्द हो जाएगा। इसी तरह से बुखारी और मुस्लिम की हदीस के अल्फाज हैं, मन अहदथा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज निकाले जो उसमें पहले से नहीं थी, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो रद्द हो जाएगी, वो अमल रद्द हो जाएगा। मन अहदथा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी चीज ईजाद करे जो पहले से इसमें थी नहीं, नई बात निकाली उसने, फहुवा रद्द, तो वो रद्द हो जाएगा। तो इससे मालूम हुआ कि बिदात रद्द हो जाती है। अगर कोई आदमी मेहनत करके बहुत अमल किया, रात भर जागा, हक हो करते रहा, अल्लाह 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 करता रहा, रात भर करता रहा और धूप निकलने तक करे, और ये समझे कि इससे जन्नत मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि ये जन्नत वाला अमल है नहीं है। कोई इंसान घुटने पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, बोले मैं ज्यादा मुजादा करूंगा, अल्लाह को बहुत खुश करना है मुझको, दूसरे लोग खड़े होकर पढ़ रहे हैं, मैं घुटने पे पढ़ूंगा, तकलीफ उठा के पढ़ूंगा, कबूल होगा? नहीं होगा। क्यों? तरीका नबी का नहीं है। कोई कहे मैं एक टांग पे नमाज पढ़ूंगा, सबसे भारी नमाज, एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, कौन सी नमाज है? कहे नबी की नमाज है, इसके दिल की नमाज है, इसके दिल में तो मकबूलियत इसको मिल सकती है, अल्लाह के यहां नहीं मिल सकती। क्यों? अल्लाह के यहां नबी का तरीका चलता है, किसी और का नहीं, अल्लाह के यहां नबी का तरीका चलता है। जो नोट जिस मुल्क में चलता है वही नोट चलेगा, अपनी तरफ से कोई रंग भर के कोई कागज बना के ले जाए नोट की तरह से चलेगा, उस पर जितने चाहे जीरो लगा दे उतनी पिटाई होगी, जितने जीरो लगाएगा उतनी पिटाई होगी, नहीं चलेगा। क्यों? हुकूमत की तरफ से ये सैंक्शन नहीं है, इसका बनाया हुआ मकबूल नहीं होगा, नहीं चलेगा। खोटा सिक्का, ये झूठी नोट है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी दोनों हाथ पकड़ के, क्योंकि इसने घड़ा है इसको। झूठी नोट बनाने वाला दुनिया में पकड़ा जाता है, बताइए दीन के अंदर नया निकालेगा पकड़ा नहीं जाएगा? रब्बुल आलमीन की शरीयत में नया निकालने वाला पकड़ा नहीं जाएगा? दीन के नोट से घटिया है कि उसमें कोई भी आदमी अपनी तरफ से झूठी चीज जोड़ सकता है, कर सकता है? नहीं कर सकता है। 100 की नोट असली है, उस अब कोई आदमी कहे चलो ठीक है नोट तो असली है, अब 100 की इसको कलर करना बहुत अच्छा आता है, 100 की नोट के ऊपर एक और जीरो बना दे, 1000 कर दे उसको, तो असली में इजाफा भी नहीं चलेगा, जैसे पूरा नया भी नहीं चलेगा वैसे सही में अपनी तरफ से ज्यादा करना भी नहीं चलेगा। 100 पे एक जीरो लगाया, 100 की नोट, बोले 1000 की नोट हो गई, चलो एक जीरो लगा दिया इसके ऊपर, चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों? नोट 100 की, इसका एक जीरो बढ़ाया हुआ, इसका अपना है, ये घर का जीरो है, ये गवर्नमेंट का जीरो नहीं है। वैसे ही दीन में अगर नमाज तो है, अब समझिए इसको, सूरह फातिहा है, कुल हुवल्लाहु अहद है, मुआविदात है, कुल औज़ु बिल फलक है, कुल औज़ु रब्बिन नास है, और दुरूद है, और क्या कुछ नहीं है, सबको जोड़ मोड़ के एक फातिहा बना दिया और सामने मिठाई रख के उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़े, अल्लाह के नजदीक ये दीन बनेगा? ये फातिहा का अमल दीन बन सकता है? नहीं। क्यों? हमारे नबी ने नहीं किया, तो यहां वहां से जोड़ा है, सब ऑथेंटिक है, लेकिन सबको जोड़ के जो बनाया वो अनऑथेंटिक है, सबको जोड़ के जो बनाया है वो ऑथेंटिक नहीं है। अपनी तरफ से कुछ दीन में जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता है। इसको समझें कि असलन बिदात की दो किस्में होती हैं, एक तो असलन अमल था ही नहीं, जैसे कब्रों पे जाके इतकाफ करना दीन में ना शुरू में था ना आखिर में, है ही नहीं। अब अगर कोई आदमी इतकाफ कब्रों पे जाके करे तो ये बिदात असलिया है, ये ऐसी बिदात है जिसका वजूद ही नहीं था, ये नई चीज है। और कभी अमल ऐसा होता है कि जिसकी असल दीन में थी लेकिन उसको बिगाड़ के बदल के नया कुछ बनाया गया है, उसमें इजाफा और तब्दीली की गई है। जैसे फातिहा का अमल है कि उसमें सारे अज्जा जितने हैं, दुरूद है, कुरान है, ये सारे अज्जा दीन में हैं, لیکن جوڑ توڑ کے ان سے ایک نئی گاڑی بنائی گئی ہے، ایک نئی چیز اس سے ایک نئی بلڈنگ بنائی گئی ہے۔ تو یہ بھی چیز کیا ہے، اگرچہ اس کے اجزاء دین تھے لیکن ان سے جو چیز ایک مرکب جو چیز بنائی گئی ہے وہ دین نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ بھی مقبول نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنا غلط کیسا کیا ہوا، قرآن پڑھنا غلط کیسا کیا ہوا۔ آپ اس کو سمجھے مثال سے، روزانہ اذان ہوتی ہے۔ اب اذان میں آپ جانتے ہیں، جس کو یاد ہے اذان اس کو معلوم ہے آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے بعد مؤذن صاحب خاموش ہو جاتے ہیں، مائک بند ہو جاتا ہے۔ کوئی مؤذن صاحب دل میں ان کے جوش آئے، بولے سارے کے سارے مؤذن اس سے پہلے جو اذان دیتے تھے سب آدھا کلمہ پڑھتے ہیں، اینڈ میں جو پڑھتے کیا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس پہ اذان ختم ہوتی۔ کیوں نہ ہم پورا کلمہ پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب اگر کوئی مؤذن آخر میں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر کوئی مؤذن پڑھے تو اولاً تو پبلک پوری اٹھ کے آئے گی گھروں سے کہ کیا جو نماز کو نہیں آتا وہ بھی مسجد میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ نئی اذان کہاں سے آئی۔ وہ کہے گا جب لا الہ الا اللہ دین میں ہے، کیا محمد الرسول اللہ دین میں نہیں ہے؟ اور سب کو کہے تم رسول کے دشمن ہو، کیوں؟ کیونکہ تم مجھ کو محمد الرسول اللہ سے منع کر رہے ہو۔ لوگ کہیں گے محمد الرسول اللہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن اذان میں اس کے بعد کہنا غلط ہے، کیونکہ اذان ہمارے نبی نے سکھائی کہاں تک، لا الہ الا اللہ تک، اس میں محمد الرسول اللہ جوڑنا نہیں سکھایا۔ اب جاہل کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کہے محمد الرسول اللہ میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اذان اس پر ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس مثال کو یاد رکھیں، کسی کو بھی سمجھانے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ جتنے الفاظ آئے ہیں اذان کے اتنے ہی بولنے پڑیں گے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرے اس میں، کل کو کوئی محمد رسول اللہ کے بعد میں اور بھی کچھ جوڑنا شروع کرے، سورہ فاتحہ اذان میں دے دے، اس کے بعد کوئی قل ھو اللہ احد بھی دینا شروع کر دے، آپ بتائیے دین کا کیا ہو جائے گا، حلیہ بگڑ جائے گا پورا۔ تو دین میں اچھی اچھی چیزیں جمع کر کے ایک نئی چیز بنانا اچھی نہیں ہوتی، وہ بری ہو جاتی ہے۔ جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات بدعت کی برائی میں یہ ہے کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اب بتائیے کہ جو بدعت کو برائی سمجھ کے کر رہا ہوگا وہی تو توبہ کرے گا، جو برائی کو بھلائی سمجھ رہا ہو وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ تو تمنا کرے گا۔ اسی لیے بدعتی کو اکثر توبہ کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ احتجر، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں احتجب التوبۃ علی کل صاحب بدع، اللہ تعالی نے بدعتی سے توبہ کو روک رکھا ہے، بدعتی کے اور توبہ کے بیچ میں پردہ اور آڑ ہو جاتی ہے۔ اس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اور امام البیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدعتی کے اور توبہ کے بیچ میں آڑ ہوتی ہے، یعنی بدعتی توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ اس لیے کہ بدعتی اپنے عمل کو، بدعت کو دین سمجھتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، اور جس چیز کو نیکی سمجھا جاتا ہے انسان اس کے سلسلے میں اجر کی تمنا کرتا ہے، توبہ کی نہیں۔ اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو دوسرے گناہوں سے زیادہ پیاری ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ، بدعت ابلیس کو دوسرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، کیونکہ دوسرے جو گناہ ہیں آدمی ان سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت آدمی بدعت سے توبہ نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ تو جس چیز کو انسان نیکی سمجھتا ہے اس سے توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بدعتی اکثر توبہ سے محروم رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بدعت کی برائی سے اور اس کی برائی کی معرفت سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی اس کو پھر سے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کہ کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا میں رائے گاں چلی گئیں، وہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بھلا کام کر رہے ہیں, ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں. تو بدعتی کو اکثر بدعت کی توفیق, بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. پانچویں چیز بدعت کی برائی میں یہ ہے کہ بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دھتکار کے بھگا دیں گے. بتائیے اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بری بات انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے, اور کون دھتکارے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھتکار دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض, میں حوض پر تم میں سب سے پہلے پہنچنے والا ہوں. فمن وردہ شرب منہ ومن شرب منہم لم یظما بعدہ ابدا, جو بھی اس حوض پر آئے گا اس کا پانی پینے کی توفیق اس کو ہوگی, اس کا پانی پینے کا موقع اس کو ملے گا, اور جو اس کا پانی پیے گا حوض کوثر سے پیے گا کبھی کبھی اس کے بعد وہ پیاسا نہیں رہے گا. لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ, کچھ لوگ ہوں گے جو حوض کوثر پر آئیں گے. أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي, میں ان کو پہچان لوں گا وہ بھی مجھ کو پہچان لیں گے. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ, لیکن پھر میرے اور ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ سی پیدا ہو جائے گی, میرے اور ان کے بیچ میں فرشتے آ جائیں گے. فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي, میں کہوں گا ارے یہ تو میرے ہیں, یہ تو میرے لوگ ہیں, میرے امتی ہیں. فیوقال انک لا تدری ما بدلوا بعدک, مجھ سے فرشتے کہیں گے, مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دیں, کیا کیا چیزیں دین میں نئی نئی نکالی, کیا کیا دین میں ایڈ کر دیا, اپنے حال کو بدل دیا, دین کو بدل دیا. فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی, میں کہوں گا دوری ہو, دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میں تبدیلیاں کر دی, دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی. ابن عبد البر جو بہت بڑے محدث ہیں اور التمہید اور الاستذکار اور جامع بیان العلم, یہ اس طرح کی بہت ساری کتابیں ان کی ہیں, کہتے ہیں کل من احدث فی الدین فہو من المطرودین عن الحوض, جو بھی دین میں نئی چیز نکالتا ہے, بدعت نکالتا ہے, حوض کوثر سے دھتکارے جانے والوں میں وہ بھی شامل ہے. کل خوارج و روافض و سائر اصحاب الاہواء, جیسے کہ خارجی ہیں, رافضی ہیں, اور سارے بدعتی اس میں شامل ہیں, سارے بدعتی اس میں شامل ہیں. تو معلوم ہوا کہ بدعت کی برائی یہ ہے کہ بدعتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خود حوض کوثر سے قیامت کے دن دھتکار دیں گے. جس دن آدمی زیادہ تمنا کرے گا کہ نبی کی سفارش مل جائے, اس دن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں کو حوض کوثر سے دھتکار دیں گے. کیا فائدہ اتنا بدعت کر کے, نبی کے طریقے پہ چلنا کیا شرافت اس میں نہیں تھی, اپنی عقل چلا چلا کے دین میں نیا نکالا. عقل پر آپ بتائیے, ایسے عقل پر ماتم ہے جو آخرت میں انسان کے لیے حسرت کا سبب بنے. چھٹی بات یہ کہ قیامت کے دن بدعتیوں کا حال یہ بھی ہوگا کہ ان کے چہروں پر اندھیریاں اور کالی چھائی ہوئی ہوگی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن وہ دن جس میں بعض چہرے روشن ہوں گے, سفید ہوں گے, اور بعض چہروں پر کالی چھائی ہوئی ہوگی. کہتے ہیں یعنی یوم القیامہ, یعنی کب کی بات ہو رہی ہے, ایک دن آئے گا جس میں کچھ چہرے روشن ہوں گے کچھ چہرے کالے پڑ جائیں گے, کون سا دن ہے؟ کہتے ہیں یعنی یوم القیامہ, یعنی قیامت کا دن. حین تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت, یہ وہ دن ہے جس میں اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے, سفید ہوں گے, اور وتسود وجوہ اہل البدعات والفرقہ, کہتے ہیں وتسود وجوہ اہل البدعات والفرقہ, بدعات اور اختلاف میں پڑے رہنے والوں کے چہرے اس دن کالے پڑ جائیں گے. یہ قیامت کے دن کا حال ہے. امام شاطبی اور نے الاعتصام میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں قول ابن عباس کا ذکر کیا ہے, یعنی قیامت کے دن بدعتیوں کے چہروں پر کالی چھائی ہوئی ہوگی. وہ دن جس دن انسان کے چہرے روشنی کے اور روشن ہونے کے زیادہ ان کو حاجت ہوگی, اس دن بدعتی کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر کالی چھائی ہوئی ہوگی. کون چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر کالک پوت دی جائے؟ دنیا میں چہرے پر کالک پوتنا یہ کتنی انسان کے لیے انسلٹ کی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے کتنی بے عزتی کی چیز ہوتی ہے۔ بتائیے 10 آدمیوں میں آدمی کو اگر اس طرح سے چہرے پر کالک ہو جائے تو آدمی انسلٹ محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ اول سے آخر تک انسان سارے کے سارے اس میدان میں جمع ہوں گے، بتائیے کتنی شرم کی بات انسان کے لیے ہوگی کہ اس کے چہرے پر کالک پوت دی جائے، اس کے چہرے پر اندھیریاں چھائی بھی ہوں اس کا چہرہ کالے پن کی وجہ سے پہچانا جائے۔ اہل سنت والجماعت جو سنت پر چلنے والے ہیں اور نبی کے طریقے سے اور صحابہ کے طریقے سے ہٹتے نہیں ہیں، اختلافات میں جماعت جماعت ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ صحابہ کے طریقے پر چل کے متحد رہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ ساتویں بات بدعت کی برائی میں کیا ہے؟ بدعت لعنت کا سبب ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوا محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بدعتی کو پناہ دے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، بدعتی کو پناہ دے، یعنی لعنت بدعتی پر نہیں، بدعتی کو پناہ دینے والے پر ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے جو بدعتی کو پناہ دے اس پر لعنت، تو بدعتی پر کیا ہے؟ یعنی جس کی وجہ سے، جس کے سپورٹ کی وجہ سے، جس کے تعاون کی وجہ سے، جس کی بدعت والی دعوت میں اس کے لیے قلعہ بننے کی وجہ سے لعنت ہو رہی ہے، اب بتائیے وہ بدعت کتنی بری ہوگی اور وہ بدعتی کتنا لعنت کا حقدار ہوگا جس کی وجہ سے اس کا ساتھ دینے والے پر لعنت ہو رہی ہے، ساتھ دینے والے پر لعنت ہے۔ لعن اللہ من آوا محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بدعتی کو دین میں نئی چیزیں نکالنے والے کو پناہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں المدینہ حرم ما بین عیر الى ثور، مدینہ حرم ہے، یہاں پر جانوروں کا قتل کرنا وغیرہ چیزیں حرام ہیں۔ المدینہ حرم ما بین عیر الى ثور، عیر پہاڑی سے لے کر ثور پہاڑی تک، یہ پہاڑیاں ہیں مدینہ کی، ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ حرم ہے۔ فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، جو کوئی مدینہ میں بدعت نکالے یا بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور ساری انسانیت کی اس پر لعنت ہو۔ والناس اجمعین، سارے انسانوں کی، سارے لوگوں کی اس پر لعنت ہو۔ کس پر؟ جو مدینہ میں بدعت نکالے اور مدینہ میں بدعتی کو پناہ دے۔ لا يقبل منه يوم القيامة، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، قیامت کے دن نہ اس سے صرف قبول ہوگا نہ اس سے عدل قبول ہوگا۔ صرف کیا ہے؟ یہ نفل ہے۔ عدل کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ اس کے فرض قبول کرے گا نہ اس کے نفل قبول کرے گا۔ اس کے ذمے سے ادا تو ہو جائے گا لیکن اللہ کی رضا اس کو نہیں ملے گی، اللہ راضی اس سے نہیں ہوگا، اس سے فرضیت ساقط ہوگی۔ لیکن جو اللہ کی محبوبیت ہے اعمال پر، اللہ کی محبت اس کو نہیں ملے گی۔ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کل ملا کے 7 باتیں ہیں جو بدعت کی برائی میں ہیں، اور ویسا دیکھا جائے تو اور بھی روایات اور بھی چیزیں ہیں جو بدعت کی برائی میں اہل علم نے ذکر کی ہیں، قرآن و سنت میں اس کے اور بھی دلائل ہیں۔ لیکن یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ایک انسان کے لیے عبرت کے لیے باتیں بھی کافی ہیں کہ ایک انسان کا عمل برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہ اور آخرت میں جہنمی قرار دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اس کو دھتکار دیں، اسی طرح سے قیامت کے دن اس کا چہرے پر کالک ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی اور سارے فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت اس پر آ جائے۔ اب بتائیے اس میں کیا خوبی ہے؟ کیوں آدمی اپنی عقل چلا کے دین میں کچھ نکالے؟ کیوں جدھر ادھر پٹائی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن برائی ہی برائی اس کے حصے میں آئے گی، کیوں ایک آدمی اپنی طرف سے دین میں اپنا ہاتھ ڈال کے کچھ بھی نیا نکالتا ہے؟ کوئی حق اس کو نہیں ہے، کوئی حق اس کو نہیں ہے۔ کیوں ایک آدمی دین میں اپنی طرف سے نئی چیز نکالے؟ جو چیز دین میں ہے اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ اس کے لیے سعادت ہے۔ اپنی طرف سے نیا نکالنا عقل مندی نہیں، سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے اور جتنا دین ہے اسی پر عمل کرنے کی اور اپنی طرف سے نئی چیزیں نکالنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے چار موضوع تھے جو اس کورس کا حصہ تھے، بیچ میں بہت بڑا گیپ ہونے کی وجہ سے کافی تطویل اس میں ہوئی، لمبا یہ معاملہ ہوا، تو یہ چار درس ہمارے اب پہلے حصے کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں یاد رکھیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سلسلے میں امتحانات بھی ہوں گے، تو جو امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ضروری نہیں اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جو امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نام اور اپنے فون نمبر اور کس زبان میں ان کو امتحان دینا ہے یہ لکھ کے ابھی کچھ وقت میں ہم کو دے دیں، اس لیے کہ پرچے جو بھی بنیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں 20 جنوری کو امتحان ہوگا، یعنی ابھی 2 ہفتے آپ کے پاس ہیں، آپ یہ نہ سوچیں اتنی جلدی کیسا، اتنے مہینے جو پڑھائی ہوئی ہے وہی آئے گا، تو ابھی 2 ہفتے میں پڑھائی نہیں کرنا ہے، بلکہ جو پہلے پڑھائی ہوئی ہے اور 2 ہفتے زیادہ آپ کو مل رہے ہیں، تو یہ جو پڑھائی آپ کریں گے، اور آسان امتحانوں کا بہت مشکل نہیں ہوگا، کچھ چیزیں مشکل بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ امتحان ہونے کے بعد پھر اگلا ہمارا حصہ شروع ہوگا۔ تو یہ 2 ہفتے، اس کے بعد 20 تاریخ کو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن آسان امتحان ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔